درود بھیجیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ اس کتاب کی خود توصیف فرمائی ہے. کہیں پر فرمایا ہے کہ یہ کتاب ذکر کو آسان کر کر بھیجی گئی ہے, کہیں پر فرمایا ہے کہ اس کتاب کے اندر حق کو بیان کیا گیا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں خود قرآن نے اپنے آپ کو نور بتایا ہے, حکمت بتایا ہے. لیکن جو صفت بہت واضح ہے قرآن کریم کے اندر, وہ دو اوصاف ہیں کہ جن کو ہم بہت آسانی سے قرآن کریم کے اندر دیکھ پاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم حق کے اوپر مبنی کتاب ہے, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی باطل نہیں ہے. جو کچھ بیان کیا گیا ہے, جو کچھ اس کے اندر موجود ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ یا حقیقت سے ہٹ کر کوئی چیز موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب آسان کر کے بیان کی گئی ہے, یعنی اتنی آسان ہے کہ اگر کوئی عام فہم انسان اس کتاب کو پڑھے تو وہ بھی اس سے مفہوم کو حاصل کر سکتا ہے, اور اگر کوئی پیچیدہ فلسفی منطقی حکمت رکھنے والا اس کتاب کو پڑھے, مطالعہ کرے, تو وہ بھی اس کتاب سے اپنے مفاہیم کو حاصل کرے گا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سادہ زبان میں قرآن کریم نے انتہائی عظیم حقائق کو بیان کر دیا. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اب یہ جملہ بہت سادہ جملہ ہے, اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے. جو خدا پر توکل کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے, اس کی تمام مصیبتوں کے اندر, اس کی تمام مشکلات کے اندر پروردگار عالم اس کا ساتھ دے گا. مشکل ہمارے ساتھ یہ پیش آئی کہ جب ہم نے قرآن کریم کو اتنا سادگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی, دیکھا قرآن کریم کے اندر اتنا سادہ مفہوم بیان ہو رہا ہے, تو بعض اوقات ہمیں اس کی سادگی کی وجہ سے شاید یا کسی اور عامل کی وجہ سے اس کے مفاہیم پر یقین کرنے میں دشواری ہو گئی. یعنی تصور فرمائیے, قرآن کریم نے بہت واضح اعلان کیا کہ جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے, لیکن نہیں معلوم کیوں ہم خدا پر توکل نہیں کر پائے. وہ جو حصے توکل ہمارے اندر آنا چاہیے تھا, خدا نے متعلق کی ذات کے اوپر مکمل انحصار آ جانا چاہیے تھا, صرف خدا کے اوپر ہی بھروسہ آ جانا چاہیے تھا, اس کی جگہ ہم نے دسیوں اور چیزوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا. کم سے کم اتنا ہوا کہ ہم نے اپنی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیا, ہم نے اپنی صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیا. ہم نے سمجھا کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے شاید کچھ حاصل کر پائیں گے, اور خدا نے متعال کی ذات کے اوپر جس حساب سے ہمیں اتقاء اور انحصار کرنا چاہیے تھا اس میں کمی حاصل ہوئی. یہ ایک مثال ہے قرآن کی سادگی کے باوجود اس کے اوپر یقین حاصل ہونے والے کمی کی. اس طرح دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. اور جیسے کہ میں نے گزشتہ دو مباحث کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے. یہ جو خدا متعال نے خلقت کے مراحل کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے, آدم کا خلق ہونا کیسا تھا, اس کے اندر مٹی کا ہونا, روح کا ہونا, پھر اس کے بعد آدم کا سجدہ مسجود ملائکہ واقع ہونا اور شیطان کا اس سے انکار کر دینا, ان تمام حقیقتوں کو پروردگار عالم نے کیوں بیان کیا ہے؟ بظاہر یہ تمام حقیقتیں ایسے عالم سے تعلق رکھتی ہیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بنتا. ہم اس مادی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اور یقیناً یہ واقعہ مادی دنیا میں پیش نہیں آیا تھا, یہ کسی اور عالم کے اندر پیش آیا تھا. لیکن خالق متعال نے پوری تفصیلات کے ساتھ نہ ایک دفعہ بلکہ مقرر کئی دفعہ اس بات کو بیان کیا کہ کس طریقے سے شیطان نے حضرت آدم کے ساتھ دشمنی انجام دی. تو قرآن کریم کے اندر میرے خیال میں اس سے زیادہ کھل کر کیا بیان ہو کہ فرماتا ہے انہ لکم عدو و مبین, یہ شیطان تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے. اب اس کے مقابلے میں جو ہمارا رویہ رہا وہ کسی اور قسم کا رہا. ہم نے شیطان کے بارے میں کس طرح سے سوچا اس کے اوپر چند منٹ صاحب کے لوں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اتنی واضح تعبیر ہو جانے کے باوجود کہ شیطان تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے, ہم لوگ اپنی زندگی میں جب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کم اس شیطان کی دشمنی کو ڈھونڈ پاتے ہیں. یعنی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں, اگر آج حساب لگانا شروع کیجئے, دنیا کے اندر 6 ارب سے زیادہ آبادی ہے اور 6 ارب سے زیادہ آبادی میں بمشکل 1.3 ارب مسلمان پائیں گے آپ. یہ جو باقی آبادی مسلمان نہیں ہو پائی, کیا یہ شیطان کے حربے کا شکار نہیں ہوئی ہے؟ یہ جو 1.3 ارب آبادی آپ کو مسلمان نظر آ رہی ہے, اس کے اندر لگ بھگ 70% سے زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جو خاندان اہل بیت کے منصب امامت کا شعور حاصل نہیں کر پائے, کیا یہ شیطان کے حربے کا شکار نہیں ہوئے؟ ان 30% بمشکل 30% میں جنہوں نے خاندان اہل بیت کے منصب امامت کا کم از کم زبانی اعتراف کیا, بہت کم فیصد ان لوگوں کی ہے جو اس بات کے اوپر یقین کامل حاصل کر پائے اور اپنے کمالات کے اوپر فائز ہو سکے. ہم خود اپنی زندگی میں بخوبی واقف ہیں کہ متعدد دفعہ ایسے شیطانی حربے کا شکار ہو گئے جس میں ارادے کے ساتھ خود پھنستے چلے گئے, جبکہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس جگہ پر پہنچیں. ایک عام مومن, ایک عام مسلمان کیا کبھی ارادے سے چاہے گا کہ اس کی نماز قضا ہو جائے؟ کون سا چاہے گا شخص کے جو جان بوجھ کر اپنی نماز کو قضا کرے, لیکن اس کے باوجود کبھی رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اور کبھی صبح کو آنکھ کھل کر پھر دوبارہ سو جانے کی وجہ سے یہ جو انسان شیطان کے حربے کا شکار ہوا ہے, یہ کیا اپنے اس دشمن کو پہچاننا نہیں چاہے گا کہ کوئی دشمن ہے جو دشمنی کر رہا ہے؟ بس قسمتی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ کسی دشمن کی دشمنی کا شکار ہو رہے ہیں, لیکن اس دشمن کو واضح طور پر پہچاننے کی اور اس کی شناخت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر پا رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دشمن ہمارے سامنے کبھی بھی کھلے آشکار طریقے سے ظاہر ہونا نہیں چاہے گا. ہے یہ دشمن, اس کی دشمنی میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں چھپا کر رکھے گا. جس موضوع بحث کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کے اندر میں چاہوں گا کہ ہم تسلسل کے ساتھ شیطان کے کردار کو دیکھنے کی کوشش کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے راستے میں کوئی دشمن شیطان سے بڑھ کر موجود نہیں ہے. اگر خالق متعال نے انسان کو بھیجا تو اس کو سب سے پہلے یہ تعلیم دے دی کہ تمہارا سب سے بڑا اور آشکار دشمن شیطان ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کچھ انجام پایا, 3 انتظار جن کی طرف میں نے مسلسل اشارہ کیا آپ کی خدمت میں, ان 3 انتظاروں میں شیطان کا طریقہ کار کیا رہا, اس نے پروردگار عالم کی ہدایت کے مقابلے میں کس قسم کے حربے استعمال کیے اور وہ شیطانی حربے کیا نتائج دے سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہم یہ جانتے ہیں کہ شیطان نے شروع سے انسان کو ورغلانے کا کام لیا, اور قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ شیطان تمہارے ارادے پہ مسلط نہیں ہو سکتا. شیطان جو کچھ کرے گا کچھ ایسی ترکیب ہوگی کہ تمہارا ارادہ ایک خاص سمت میں جائے, وہ ہمارے ارادے پر حاکم نہیں ہو سکتا, کرنا ہم ہی نے ہے. اب اگر آپ دیکھیں جو انتظار اب تک پیش آئے ہیں, ہم نے آپ کے سامنے تین انتظار بیان کیے, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اور ختمی مرتبت کے زمانے میں ہونے والا انتظار, اور یہ چوتھا انتظار جس میں اب ہم گزر رہے ہیں. ان چاروں میں شیطان کا طریقہ کار کیا رہا؟ اب تصور یہ بھی رکھیے گا کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شیطان اکیلا نہیں ہے, اور قرآن کریم نے بیان فرمایا شیطان کی ذریت بھی ہے, شیطان کی اولاد بھی ہے. اس کے بعد ایک جگہ فرماتا ہے شیطان کے بھائی بھی ہیں, ایک جگہ فرماتا ہے شیطان کی حزب بھی ہے, گروہ بھی ہے. ہم نے کب ان باتوں کو پہچانا؟ یعنی آپ تصور فرمائیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی اس بات کے اوپر غور فرمایا کہ شیطان کی پارٹی کون سی پارٹی ہے, شیطان کا گروہ کون سا گروہ ہے, شیطان کے بھائی, شیطان کی ذریت, یہ سب کیا ہے؟ دو راستے میرے اور آپ کے سامنے. ایک راستہ تو یہ کہ میں اور آپ یہ کہیں یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں جن کے پیچھے کوئی حقیقت, سمجھنے والی حقیقت نہیں ہے. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ حق کی بات کہتی ہے, قرآن کریم کے اندر کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے, قرآن کریم کے اندر حق سے نکل کر کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ قرآن حق کی کتاب ہے اور یقیناً ہے, تو پھر ہمیں اور آپ کو یقیناً دیکھنا پڑے گا کہ وہ شیطان کے گروہ کون سے ہیں جن کا کام انسانوں کو برگلانا ہے. تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جنوں میں بھی ہیں اور انس میں بھی ہیں, انسانوں کے اندر بھی ہیں. تو ممکن ہے جو جنوں کے اندر ہیں ان تک تو میں اور آپ دسترسی نہ رکھ پائیں, لیکن کم از کم جو انسانوں کے اندر شیطان کے گروہ ہیں اور شیطان کے آلہ کار ہیں, ان کو پہچاننے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم نے جب اپنے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کی تو اندازہ لگا کہ زبور اور انتظار کے جو مراحل ہیں ان کے اندر اس بحث میں بہت مدد ملتی ہے. یعنی اگر آپ یہ پہچان لیجئے کہ گزشتہ زمانے کے انتظار میں شیطان اور اس کے گروہ کون سے تھے اور قرآن کریم نے کھول کھول کے بیان کیا, تو آپ کو آج کے زمانے میں شیطان اور اس کے گروہ کو پہچاننے میں بہت آسانی ہوگی. اور اسی تجربے سے ہم گزرنا چاہیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب ذرا خود سوچیے گا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی کام ایسا واقع ہوگا جس میں آپ اور میں یہ کہیں یہ شیطانی کام ہے, تو ہمیں شیطان کے گروہ کو دیکھنا پڑے گا. وہ کون سا گروہ ہے جس نے اس کام کو انجام دیا ہے, وہ کون سی پارٹی ہے جو شیطان کی طرف سے اس کام کو انجام دے رہی ہے. جیسے کہ آج کے دن جو کچھ پیش آیا ہے, جو کچھ آج کے دن پیش آیا ہے, سمجھ دیجئے میں آپ کے سامنے نہیں کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ پیش آیا ہے یا آخری دفعہ پیش آیا, نہ یہ پہلی دفعہ پیش آیا ہے نہ یہ آخری دفعہ پیش آیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تاریخ کا ایک تسلسل ہے, اس میں بھی شیطان کے ماننے والوں کا ایک تسلسل ہے. وہی کہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقامات مقدسہ کی ہمیشہ ان لوگوں نے توہین کرنے کی کوشش کی, ہمیشہ اہانت کرنے کی کوشش کی. کیا یہ وہ بنی امیہ نہیں تھے جنہوں نے سب سے پہلے تو کوشش یہ کی کہ قبر امام حسین کسی طریقے سے پامال ہو جائے, کسی طریقے سے قبر امام حسین کا نشان باقی نہ رہے. خالق متعال نے اتنے معجزات دکھائے قبر امام حسین کے کہ اس کو مٹانے کا خواب ان کے ذہن سے ختم ہو جائے. پروردگار عالم نے انبیاء کرام کے ذریعے سے اس قبر کی نشاندہی فرمائی, ائمہ کرام علیہم السلام نے اپنی زندگیوں کے اندر اس قبر کی نشاندہی فرمائی. لہذا انبیاء کے واقعات کے اندر مسلسل لکھا ہے کہ جو بھی زمین کربلا سے گزرا کرتا تھا اس کربلا کے واقعے کی طرف توجہ دیا کرتا تھا. ائمہ اطہار نے اس زمین کا اتنا تقدس بیان فرمایا کہ جب کسی نے پوچھا کہ مولا اگر زیارت کرنے جائیں اور ایک ہاتھ کٹوانا پڑے تو زیارت کریں یا نہ کریں, فرمایا زیارت کرو اور قبر کے مقام کو باقی رکھو. قبر کا مقام باقی رہنا بہت اہم تھا, اور ہم نے مختلف اشروں اور غمزوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کیوں خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہتے تھے کہ قبر کا نشان باقی رہے. یہ قبر کے نشان تھے جو خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو دنیا بھر میں پہنچا دیا کرتے تھے, اس کے ذریعے سے خاندان کی فکر پھیلتی تھی. لہذا جہاں کہیں ان کے قبور موجود تھے ہمیشہ دشمن کوشش کیا کرتے تھے ان نشانات کا کسی طریقے سے خاتمہ ہو جائے. بس جو کچھ آج کے دن ہوا, اور آج کے دن جو کچھ ہوا اس کے اندر ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے امام کے والد گرامی کی قبر مقدس کو نشانہ بنایا گیا, میرے اور آپ کے امام کی والدہ گرامیہ کی قبر کو نشانہ بنایا گیا, ان کے جد امجد کی قبر کو نشانہ بنایا گیا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کاموں میں سے ایک کام ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اپنے امام کے حضور پہنچتے اور ان کے والد گرامی کی قبر کے ساتھ جو بے احترامی کی گئی ہے اس پر ان کو تسلیت عرض کرتے. چونکہ پروردگار عالم نے ہم توفیق مانگی ہے خدا نے متعلق کہ وہ ہمیں کبھی یہ توفیق دے, ہماری آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ان کے حضور پہنچ سکے. میں چاہوں گا کہ خالق متعال کے حضور اس توفیق کو طلب کرنے کے لیے اور اپنے امام کے حضور ان کے والد گرامی کی قبر کے ساتھ ہونے والی اہانت اور بے احترامی کے سلسلے میں تسلیت پیش کرنے کے لیے 3 دفعہ بآواز بلند درود بھیجیں, محمد و آل محمد. ہم جانتے ہیں کہ دشمنوں کی سازش ہمیشہ یہی رہی ہے, انہوں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نشانیاں اس دنیا سے کسی طریقے سے ختم ہو جائیں تاکہ بعد میں ان کی فکر کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے. لیکن جو کچھ آج کے دن پیش آیا ہے اس کے اندر دسیوں شیطانی عوامل کار فرمائے. میں چاہوں گا کہ آج کے دن کے اس واقعے کے اوپر کچھ سیاسی جملات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. کل میں نے آپ کی خدمت میں اور پہلے بھی کبھی عرض کیا ہوگا, اگر آپ اور میں دشمن سے یہ کہیں کہ ہم تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو دشمن یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا. دشمن مقابلہ کرنا چاہے گا, یہ ظالم ہے, اس کی فطرت اور اس کی طینت کے اندر ظلم لکھا ہوا ہے. کل جب انہوں نے امیر المومنین کے روضہ مقدس کے اوپر بمباری کی, کل وہ وقت آیا تھا جب امیر المومنین کے روضہ مقدس کے اوپر فائرنگ کر رہے تھے تو ہم سے بہانہ یہ دے رہے تھے کہ چونکہ وہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی اس لیے ہم نے فائرنگ کی ہے, چونکہ وہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی اس لیے ہم نے گولے برسائے ہیں. آج ہم پوچھیں گے آج کون سی فائرنگ ہو رہی تھی کاظم عین سے, سامرہ کے مقبرے سے؟ کوئی سامرہ کے مقبروں سے کوئی تہدید نہیں تھی, کوئی خطرہ کسی کو لاحق حاصل نہیں ہوا تھا, کوئی جنگ وہاں پر نہیں ہو رہی تھی. اب مجھے بتائیے کیا بے طرفی ہونا, اپنے آپ کو بے طرف کہنا کوئی مفہوم رکھے گا؟ صرف اس خاطر انہوں نے حملہ کیا کہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور مارکے کے اندر داخل کرے. انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم کے نام گرامی کی جب انہوں نے توہین کی تو پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو گئے, پوری دنیا کے مسلمانوں نے کفر اور استکبار کے خلاف ان کے خلاف نعرے لگائے اور اپنے تقدس کا اظہار کیا جو وہ رسول گرامی کی ذات کے لیے اپنے دل میں احساس کرتے تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو مسلمانوں کو تشدد کی طرف لے جانے کی کوشش کی, مسلسل مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا تاکہ مسلمان کا کچھ ایسی تصویر دنیا کے سامنے آئے جس میں مسلمان بے عقل نظر آئے, جس میں مسلمان غیر منطقی نظر آئے. تو انہوں نے جذبات کو ابھارنے کے لیے کبھی بصرہ کی ویڈیو فلم دکھا دی اور کبھی ابو غریب کے زندانوں کی فلمیں ریلیز کر دی. انہوں نے چاہا مسلمان کی فلموں کو دیکھے, اس کے جذبات اتنے بہک جائیں, اتنے لرز جائیں کہ یہ خود بخود تشدد کی طرف چلا جائے, اور وہ جو مسلمان کا ایک احترام دنیا کے اندر محفوظ ہونا چاہتا تھا وہ احترام کسی طریقے سے پامال ہو جائے. اب یہ اس سازش کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو ملوث کیا ہوا تھا کہ ایک دوسری سازش یہ کرنے کی کوشش کی. کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عراق کے اندر شیعہ حکومت بننے والی تھی؟ ہم دیکھ رہے تھے کہ انتخابات کے اندر شیعہ اکثریت حاصل ہوئی تھی, شیعہ حکومت تشکیل پا چکی تھی. برسوں کے بعد, کئی 10 سال کے بعد پہلی دفعہ, بلکہ تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا کہ عراق کے اندر شیعہ حکومت تشکیل پائی ہو, یہ برسوں کے بعد پہلی دفعہ ہوا کہ ایک شیعہ حکومت یہاں پر بننے والی تھی. انہوں نے اس بات کا انتقام لیا ہے کہ کیوں شیعہ عراق کے اندر طاقت حاصل کر سکے. آپ کو یاد ہے کہ پرسوں امریکہ کے سفیر نے اپنے بیان کے اندر کہا تھا کہ ہم پسند نہیں کریں گے کہ عراقی وزارتیں کسی فرقہ وارانہ گروہ کے ہاتھ میں جائیں, اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جب اس نے کہا تھا فرقہ وارانہ گروہ کے ہاتھ میں جائیں تو اس کا مقصد صرف شیعہ تھے. یعنی وہ واضح طور پر اعلان کر رہا تھا کہ ہم عراق کی حکومت پر اہم وزارتوں میں شیعوں کو نہیں دیکھنا چاہیں گے. آج انہوں نے اس بات کا بدلہ لینے کی کوشش کی ہے, انہوں نے چاہا ہے کہ شیعہ اٹھے سنیوں کی مسجدوں پہ حملہ کریں, پھر سنی اٹھے شیعوں کے ساتھ دستگیر ہو جائیں, اور اس کے بعد پورے عراق کے اندر شیعہ اور سنی فسادات کی ایسی آگ بھڑک جائے کہ اس کے بعد اس حکومت کو ختم کر دیا جائے جو عراق کی موجودہ حکومت بننے والی تھی. یہ چاہتے ہیں شیعت کو اس طریقے سے شکست دے. مجھے نہیں معلوم, سننے میں آیا کہ شاید عراق کے اندر بعض لوگوں نے بعض سنی مساجد کے اوپر حملہ کیا. مجھے یقین ہے قطعاً کوئی شیعہ اس قسم کی حرکت انجام نہیں دے سکتا. مراجع کا فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے کہ فرمایا تھا پرامن مظاہروں کو انجام دینا ضروری ہے. تو میں آپ سے ابھی عرض کروں گا, پرامن مظاہروں کو بھرپور طاقت کے ساتھ انجام دیجیے. پوری دنیا کے سامنے اپنی اس آواز کو پہنچائیے کہ ان روزوں سے ہمارے دل وابستہ ہیں, ان سے ہمارے جذبات وابستہ ہیں. اور میں نے عرض کیا یہ ہمارے امام کے والد گرامی کا روزہ ہے. مجھے اپنے امام کے حضور زیارت کرتے ہوئے آج شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں مولا کے حضور کیا کہوں کہ میں آپ کے والد گرامی کے روزے کا حفاظت نہ کر سکا. کس منہ سے زیارت کروں؟ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آج کی رات سامرہ میں موجود دو اماموں کی زیارت ضرور کیجئے گھروں میں جا کر, اور اپنے امام کے حضور عرض کیجئے کہ مولا جس طرح سے ہم کہتے تھے سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم, اس وقت بھی یہی کہیں گے جس نے یہ منحوس کام کیا ہے, جس نے یہ حیوانی کام کیا ہے, ہم اسے ہماری اس سے دشمنی ہے, اور مولا جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ ہماری دوستی ہے. میں کہوں گا زیارت کیجئے تاکہ اپنے امام کے حضور ایک بار پھر اظہار وفاداری کیجئے, اور سب سے زیادہ تسلیت اپنے امام کے حضور پیش کیجئے, امام زمانہ کے حضور جن کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت اس واقعے کی گزر رہی ہوگی. یہ دشمنوں کا حربہ ہے, اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, یہ آخری دفعہ نہیں ہوا ہوگا. یہ کفر کی بات ہے, یہ استکبار کا معاملہ ہے. کفر اور استکبار کبھی آپ کو اور مجھے چھوڑے گا نہیں. صرف ایک صورت میں کفر اور استکبار ہمیں اور آپ کو بخش دے گا, مجھے کہ میں اور آپ اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں. نعوذ باللہ, اگر آج ہم بھی ان فحاشا خانوں کے اندر بیٹھے ہوتے, اگر شیعت بھی آج ان کے فحاشیوں کے اندر اور ان کی مادہ پرستی میں ساتھ دو رہی ہوتی, تو ان کو پھر شیعت سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ان کو پتا تھا شیعت کے اندر معنویت ہے, ان کو پتا ہے ان کے پورے دنیا میں ہونے والے ظلم کا مقابلہ صرف شیعت نے کیا ہے, اس خاطر انہوں نے شیعوں سے انتقام لیا. ان سے ہماری دشمنی ہمیشہ باقی رہنے والی دشمنی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ وہی شیطانی ٹولہ ہے جس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے, اور پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بیان کیا ہے. موضوع کے اندر آپ یقیناً اس کو ملاحظہ فرمائیں گے. میں چاہوں گا اس گفتگو کو یہاں پر روک لوں اور اپنے موضوع کی طرف واپس جاؤں, تاکہ ان دشمنوں کے مکروہ چہرے کو آپ کے سامنے آشکار کروں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس سے پہلے ایک بات بس آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ عزیزان محترم, بدقسمتی سے ہم نے احساس کیا کہ جب پچھلی دفعہ امیر المومنین کے روضہ گرامی کے اوپر بمباری ہوئی تو ہم نے وہ لوگوں کا رش نہیں دیکھا جو ہم تصور کر رہے تھے. ہم نے لوگوں کی وہ جذبات نہیں دیکھے جو ہمیں انتظار تھا کہ ہونا چاہیے. اب اس دفعہ یہ غلطی ہرگز نہ فرمائیے. جہاں کہیں آپ کو بلایا جائے کسی مظاہرے میں شرکت کرنے کے لیے, جہاں کہیں اظہار کے لیے کہا جائے, اپنی طاقت کا اظہار کیجیے. بے طرفی میرے اور آپ کے ذاتی معاملات میں اچھی ہے, بے طرفی میرے اور آپ کے ذاتی معاملات میں قبول کی جا سکتی ہے کہ اگر میری زمین کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہو تو میں بے طرفی کا اعلان کر دوں, میں کہوں میں بخشنے کو تیار ہوں. لیکن کوئی خاندان اہل بیت کے روزہ مقدس پر اہانت کرے اور میں اور آپ کہیں میں اور آپ صبر کر کے گھروں میں بیٹھیں گے, یہ گھروں میں بیٹھنا جرم ہے, یہ دشمن کو مزید طاقت دینے کے برابر ہے. اپنی آواز کو اٹھائیے, آپ اپنے جذبات کا اظہار کیجئے, دشمن کے سامنے اتنی طاقت سے آئیے کہ آئندہ دشمن کبھی اس کام کا جرت نہ کر سکے.
لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی,
لبیک یا مہدی.
بہت بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. ہم نے اپنے موضوع کے اندر عرض کیا کہ پروردگار عالم نے ہمیشہ انسانوں کا مختلف طریقوں سے امتحان لیا ہے, اور امتحانوں کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خدا نے متعال اپنے ماننے والوں کو کچھ حیرت اور کسی پریشانی کے زمانے کے اندر رکھتا ہے تاکہ ان کے ایمان کا امتحان لیا جا سکے. اس سے زیادہ حیرت اور پریشانی کا دور کیا ہوگا جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. یعنی آج ایک روایت دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ یاتی علیکم الزمان, ایک زمانہ تمہارے اوپر ایسا آئے گا جب مومن کی جان کی قیمت ایک بھیڑ سے کم رہ جائے گی. آخر الزمان کے لیے روایت موجود ہے, فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا جب مومن کی جان کی قیمت ایک بھیڑ سے کم رہ جائے گی. اور اس کے بعد تشریح کی ہے کہ جب قصائی کسی بھیڑ کے اوپر چھری چلاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ بھیڑ کتنے ہاتھ پاؤں ہلائے گی. اس طرح سے مومن کو شہید کیا جائے گا. اس طرح سے مومنوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. لہٰذا میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اس جیسے واقعے کے اوپر ہمتوں کو توڑنے کی کوشش کی. یہ غم کا واقعہ ہے, یہ ہمارے اعتراض کے لیے بہت کافی ہے. لیکن میں بار بار عرض کروں گا, اپنی ہمتوں کو مضبوط رکھیے, نہیں معلوم اس سے بھی زیادہ پیش آئے گا. اگر یہ زمانہ آخر الزمان ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں روایات موجود ہیں, تو پھر اس سے بھی زیادہ سخت پیش آ سکتا ہے, اس سے زیادہ قتل عام ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ ایک ایک دن میں 70,000 خاندان کے ماننے والے مریں گے. 70,000 اہل بیت کے ماننے والوں کو ایک دن میں کوفہ کے اندر شہید کر دیا جائے گا. کہا شام کے اندر وہ کیفیت ہو جائے گی کہ کتنے ہی مار لو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اگر یہ زمانہ آخر الزمان ہے, آپ اور میں اپنی طاقتوں کو جمع کریں, لیکن بدتر بھی پیش آ سکتا ہے. آپ کے اندر اور میرے اندر کتنی جرات ہوگی, یہ صبر کا امتحان ہوگا. اور یہ صبر کا امتحان یقیناً کٹھن ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آخر الزمان ہوگا اور صبر کا ہلکا امتحان ہوگا, تو ہرگز کوئی ہلکا امتحان نہیں ہوگا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے, ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوندہ مجھے اپنے بھائیوں سے ملا دے, اے خدایا مجھے اپنے بھائیوں سے ملا دے. اصحاب وہاں پر موجود تھے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, ہم نے آپ کے ہمراہ جنگ بدر لڑی, ہم نے آپ کے ہمراہ احد لڑی, ہم نے آپ کے ہمراہ غزوے لڑے, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں, تم میرے اصحاب ہو, میرے بھائی کچھ اور لوگ ہیں. فرمایا آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا میرے بھائی وہ مومنین ہیں جو آخر الزمان کی مصیبتوں کے مقابلے میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے, وہ میرے بھائی ہیں. اصحاب نے کہا ان کا ایمان کیسا ہوگا؟ فرمایا ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ تم مجھے اپنے درمیان پاتے ہو تو میرے اوپر ایمان لاتے ہو, وہ صرف میری لکھائی کو دیکھ رہے ہوں گے اور تب بھی میرے اوپر ایمان رکھیں گے, وہ صرف چند روایتوں کو دیکھیں گے لیکن ان روایتوں کی وجہ سے میری ذات پر ایمان رکھیں گے. یہ ایمان آسان کام نہیں ہوگا, اسی لیے اس کی جزا بھی اتنی شدید جزا ہے. نبی اکرم نے اپنے ہمراہ لڑنے والوں کو اپنے اصحاب کہا, لیکن آخر الزمان کے مومن کو اپنا بھائی تعبیر فرمایا. کیا نبی کا بھائی بننا اتنا آسان ہوگا؟ جو مصیبتیں میرے سامنے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں, یہ مصیبتیں کم ہیں, اس سے زیادہ کے لیے مجھے اور آپ کو تیار ہونا پڑے گا. میں نے کیا رہا, کمزوری دکھائیں کہ دشمن ہمارے اوپر ظلم کرے, ہم اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں, لیکن شیطان اس سے زیادہ شدید حربے استعمال کرے گا. تاریخی تسلسل سے مجھے اندازہ ہوتا ہے اور قرآن کریم اور آیات مبارکہ سے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے بات ہمیں, کہ اس سے زیادہ مصیبتیں ہمارے اوپر ٹوٹ سکتی ہیں. مجھے اور آپ کو اس تسلسل کو اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس تسلسل کو سمجھیے اور تاریخ میں اپنی جگہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ میں اور آپ کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. جس جگہ پہ میں اور آپ موجود ہیں, یہ تاریخ بشریت کا نازک ترین مقام ہے. یہ کفر و باطل کی جنگ کی انتہا کے اندر ایک انتہا ہونے والی ہے. اگر یہ وہ جگہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آخر الزمان ہے, پھر یہ اس قسم کا ایک مارکہ ہوگا. یہ محض پانچ وقت کی نماز پڑھ لینے کا مارکہ نہیں ہوگا, یہ محض سال میں ایک مہینہ روزہ رکھنے کا نہیں ہوگا. اس میں ایمان اور کفر کی جنگ لوگوں کی ہڈیوں تک پہنچ جانے کے برابر کاٹ دے گی. تب کہیں جا کر کچھ مومن اس دنیا سے باہر آ پائیں گے, اور ان مومنین کے لیے نبی اکرم فرماتے ہیں کہ وہ میرے بھائی ہوں گے. بس مارکہ بہت سخت مارکہ ہوگا. ہم اس تسلسل کو جاننے کے لیے ایک بار پھر کوشش کریں گے کہ ان واقعات کو بیان کریں جو روایات کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حضرت نوح کے زمانے میں قوم کو انتظار کرنے کا حکم دیا گیا. اس زمانے میں شیطان نے کیا حربہ استعمال کیا, لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, تاریخ میں خدا کے راستے کے مقابلے میں سب سے بڑا دشمن شیطان ہے جو چہرے بدلتا رہے گا, ہمیشہ چہرے بدلے گا, لیکن اصلی دشمن شیطان ہی ہے. آج بھی چاہے کسی بھی نقاب کے پیچھے چلا جائے, اصلی دشمن شیطان ہی ہے. وہی دشمن جو قوم نوح کے سامنے تھا, وہی قوم موسیٰ کے سامنے تھا. قوم نوح کے سامنے اس نے کیا شیطانی حربے استعمال کیے؟ تو کفر کو دنیا کے اندر طاقت مل رہی تھی, جو اہل ایمان تھے وہ کمزور تھے, یہ اس کا سب سے بڑا حربہ تھا. قوم نوح کے مقابلے میں میں نے عرض کیا, امتحان کم شدت کا امتحان تھا, صبر و استقامت کا امتحان تھا, اس سے بڑھ کر نہیں تھا. کشتی کے اندر سوار ہونا تھا اور جو دشمن کا حربہ تھا وہ یہ کہ شیطان نے اپنے ماننے والوں کو دنیا کے اندر طاقت دلائی. دنیا کی طاقت ان کے پاس بہت تھی, شہرت ان کے پاس بہت تھی, مومنین کم تھے اور طاقت کم تھی. جب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اب شیطانی حربہ کئی قدم آگے بڑھ چکا تھا. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم بنی اسرائیل نے جو سامنا کرنا ہے وہ اپنے سامنے صرف دنیاوی اعتبار سے طاقتور دشمن کا سامنا نہیں کرنا ہے. فرعون دنیاوی اعتبار سے بہت طاقتور تھا لیکن اس کے ساتھ شیطان کا حربہ ایک قدم پیچیدہ ہو گیا. وہ یہ کہ اس فرعون نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا, خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے دین کو بھی اپنے راستے میں استعمال کرنے کی کوشش کی. شیطان نے کچھ ایسا حربہ کیا کہ اسے انسانوں کے اندر کچھ ایسا انسان مل گیا شیطان نما کہ جو خداوند متعال کے خدائی کا دعویٰ کر سکے, اور اس دعوے کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اب اس کے بعد دیکھیے, جیسے جیسے حضرت موسیٰ کی تشریف آوری کا وقت نزدیک ہوتا ہے شیطانی حربہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک طرف سے فرعون سے دعوی الہیت کروا دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلی, نعوذ باللہ. دوسری طرف سے یہ شیطان کاہنوں کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کی تشریف آوری کی اطلاع دلوا دیتا ہے. یقیناً خدا نہیں چاہے گا کہ اس کے نبی کی جان خطرے میں پڑے, یقیناً یہ کوئی شیطانی عمل تھا جس کے ذریعے سے کاہنوں نے حضرت موسیٰ کی تشریف آوری کے بارے میں معلومات حاصل کی, اور وہ معلومات فرعون کو پہنچا دی گئی. فرعون نے بنی اسرائیل کا قتل عام شروع کر دیا. بس شیطانی حربہ حضرت نوح کی قوم کے مقابلے میں اس دفعہ کئی گنا زیادہ پیچیدہ ہو گیا. خدائی کا دعویٰ بھی ہے, نبی کی آمد کی اطلاع بھی پہلے سے ہو چکی ہے, ہزاروں افراد بنی اسرائیل کے اندر قتل کر دیے گئے حضرت موسیٰ کی تشریف آوری کو روکنے کے لیے. یہ شیطانی حربے کا ایک رخ تھا. دوسرا رخ یہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو کچھ ایسا بنا دیا کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت نہ کریں. جب نبی تشریف لائے, حضرت موسیٰ تشریف لائے, تو قوم بنی اسرائیل نے ان پر اعتراض کرنا شروع کر دیے, اطاعت سے گریز کرنا شروع کر دیا. جگہ جگہ قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں مخالفت دکھائی. جب مخالفت بہت بڑی, شیطانی حربہ بہت آگے بڑھ گیا, پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو ایک سزا دی, اور وہ سزا یہ تھی کہ 40 سال کے لیے صحرا کے اندر گھومتے رہے. بس خدا نے شیطانی حربے کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو سزا دی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, ہم کسی قوم کو سزا دیتے ہیں تو وہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ شاید شیطان کے حربے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے. بنی اسرائیل کچھ دیر کے لیے سنبھلے, اللہ نے پھر ان کو نصرت دی, ان کو داؤد و سلیمان, حضرت داؤد و حضرت سلیمان جیسی حکومتیں مل گئیں, عظیم الشان حکومتیں, یہاں تک کہ پھر بنی اسرائیل کے اندر انحراف آ گیا. انحراف آیا اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس بری طرح شیطان کے دام میں پھنس گئے کہ انہوں نے مسلسل انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا. اب وہ قوم بنی اسرائیل, غور سے سماعت فرمائیے گا, وہ قوم بنی اسرائیل جس کو خدا نے فضیلتیں دی تھیں, شیطان کے حربے میں پھنس کر اس جگہ پہنچ گئے کہ انبیاء کو قتل کرنے لگے. لہذا روایات موجود ہیں کہ ایک دن میں 70 انبیاء تک قوم بنی اسرائیل نے شہید کر دیے. جب اس مقام پر پہنچے, خداوند متعال نے اس قوم سے ساری سعادتوں کو چھین لیا. جو من و سلوہ اتر رہا تھا وہ بہت پہلے چھین چکا تھا. جتنی فضیلتیں دیں چھین لیں, پروردگار نے فرمایا ابد الآباد کے لیے یہ قوم ذلت اور مسکنت کا شکار رہے گی. میں سمجھتا ہوں شیطان کو پہلی بڑی قوم بنی اسرائیل کی صورت میں ملی ہے. قوم بنی اسرائیل کو پروردگار عالم نے اگر اتنا برا قرار دیا, کہا یہ ابد تک ذلت اور مسکنت کا شکار رہیں گے, اس کا مطلب ہے یہ ابد تک شیطان کا آلہ کار بنے رہیں گے. خدا نے متعال نے کیوں قرآن کریم کے اندر یہود کی اتنی مذمت کی ہے؟ فرمایا کہ یہ اہل ایمان کے لیے شدید ترین بغض رکھنے والے یہود ہوں گے. آپ مجھے بتائیے, اگر قرآن حق کی کتاب ہے اور یقیناً حق کی کتاب ہے, تو کیا اس بیان کی کوئی اور تشریح کی جا سکتی ہے؟ اگر قرآن کریم نے فرمایا مومنوں کے لیے سب سے زیادہ بغض رکھنے والے یہودی ہوں گے, مجھے بتائیے میں اور آپ اس کی کیا تشریح کریں, سوائے اس کے کہ قوم یہود در حقیقت شیطان کے سب سے بڑے آلہ کار میں تبدیل ہو گئے. اور پوری تاریخ کے اندر ہم دیکھ پائیں گے مسلسل قوم یہود شیطان کے لیے کام کرتی رہی. یہی قبیلہ بنی اسرائیل, اب تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ وہ قبیلہ ہے جس کو خدا فرماتا ہے ہم نے فضیلتیں دی تھیں, لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, اللہ کی دی ہوئی فضیلتیں میراث میں تقسیم نہیں ہو سکتی ہیں, اللہ کی دی ہوئی فضیلتیں عمل کے ذریعے سے ثابت رہتی ہیں. اگر قوم بنی اسرائیل نے عمل نہیں کیا, وہ فضیلتیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں اور یہ شیطان کے آلہ کار میں تبدیل ہو گئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو یہی قوم بنی اسرائیل موجود ہے جس کے اوپر ذلت لکھ دی گئی ہے, جس کے اوپر مسکنت لکھ دی گئی ہے. اس طرف جگہ میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے, مشکل ہو رہی ہے, اور یہاں پہ جگہ کافی موجود ہے, تو براہ مہربانی درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا اس طرف تشریف لائیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. بار جگہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جس کو پروردگار عالم نے فضیلتیں دی تھیں بنی اسرائیل کہہ کر, لیکن اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کر کے ساری فضیلتوں کا انکار کر دیا, فضیلتیں اس سے چھن گئیں. میں نے عرض کیا ہمیشہ کے لیے اللہ کی مخالف قوم کے اندر تبدیل ہو گئے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی اطلاع قوم یہود کو پہلے سے کتابوں کے ذریعے موجود تھی, جانتے تھے کہ ایک تشریف لائیں گے اور ان کی قوم کو ہدایت دیں گے. کیونکہ چونکہ قوم شیطان کے آلہ کار میں تبدیل ہو چکی تھی, اب بہت کم لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی تبعیت اختیار کی. خاص کر علماء یہود کا کردار قرآن کریم نے انتہائی منفی کردار بیان کیا, کہا یہ کردار بہت غلط کردار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں, اس کے بدلے پیسہ حاصل کرتے ہیں اور اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں. اور ان علماء یہود کا کردار ہمیں حضرت عیسیٰ کے واقعے کے اندر بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ در حقیقت شیطانی حربہ ان علماء یہود کے ذریعے سے اتنا کارگر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر ختم کر دینے کی سازش شروع ہو گئی, اور اپنی دانش میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا, لیکن یہ خدا کا معجزہ تھا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کیا. اب آپ تصور فرمائیے, اگر تھوڑا سا مقایسہ کیجئے قوم بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور اسی قوم بنی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, تو اب آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں فضیلتوں سے شروع ہوئے تھے اور پستیوں پہ پہنچ گئے, لیکن اب دوبارہ پستیوں سے نہیں نکل پائے, صرف پستی میں مبتلا رہے. اتنی پستی میں مبتلا رہے کہ اپنے دور کے نبی کو پھانسی چڑھانے کی کوشش کر, اپنے دور کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی. یہ قتل کرنے کی عادت ان کے اندر پہلے سے موجود تھی, چونکہ یہ انبیاء کو مسلسل قتل کر رہے تھے. اس کے بعد دور نبی اکرم کا شروع ہوتا ہے. آیا شیطان کا گروہ تبدیل ہو چکا؟ وہی قوم یہود ابھی بھی موجود ہے. آیا قوم یہود نہیں جانتے کہ نبی اکرم تشریف لانے والے ہیں؟ بخوبی جانتے ہیں قوم یہود کے نبی اکرم تشریف لانے والے ہیں. اب میں کیا سوچوں کہ قوم یہود جس کی اتنی مذمت خدا نے متعالی کی ہے, کیا وہ اپنے کردار سے خائف ہو گئے؟ مثلا کردار تبدیل کر لیا تو ہمیں ختمی مرتبت کے دور نبوت کے اندر ایک دن بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ یہود نے اپنا کردار تبدیل کیا. مسلسل نبی اکرم کے خلاف سازشیں کرتے رہے, مسلسل نبی اکرم کے خلاف مہاجرائی کرتے رہے. لہذا روایتوں میں موجود ہے کہ نبی اکرم کی مدینہ تشریف آوری سے 300 سال پہلے یہودی یہاں پہ آ کر رہ گئے تھے, اور بظاہر یہ کہہ کر آئے تھے کہ یہاں پر اللہ کا نبی آئے گا, ہم اس کی نصرت کرنے کے لیے یہاں پر آئے. لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ نصرت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ چاہتے تھے کہ نبی کو اس ابتدائی جگہ پر ہی ختم کر ڈالیں, کسی طریقے سے نبی کے کام کو وہیں پر ختم کر دیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روایتوں کے اندر واضح طور پر لکھا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ تمہارے اقتدار کا خاتمہ کر دے گا. اس آخری نبی سے دشمنی کرنا چاہتے تھے. لہذا میں نے عرض کیا نبی کی نبوت میں کہیں ایک دن بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ قوم یہود نے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہو. وہ جو صلح نامہ ہوا, میثاق مدینہ ہوا, اس کو بھی جتنی تیزی کے ساتھ یہودیوں نے توڑ دیا, اس سے واضح ہے کہ میثاق مدینہ میں بھی یہ لوگ مخلص نہیں تھے. اب اگر کوئی نبی اکرم کی زندگی کو دیکھے اور پوچھے کہ شیطان کا آلہ کار اس دور میں کون تھا, تو مجھے دو آلہ کار شیطان کے نظر آتے ہیں. ایک کفار مکہ جس کی سرپرستی خاندان بنی امیہ کر رہا تھا. خاندان بنی امیہ عرب کے قبائل میں شیطان کا آلہ کار بننے کے لیے انتہائی مناسب قبیلہ تھا. اس کی وجہ یہ کہ اس قبیلے کے اندر کوئی فضیلت موجود نہیں تھی. جاہلیت کے زمانے میں بھی قبائل تھے جن کے اندر فضیلتیں تھیں. قبیلے بنی ہاشم کو دسیوں فضیلتیں حاصل تھیں. دسیوں پروردگار عالم کی عبودیت کے اندر قبیلے بنی ہاشم کا نام لیا جاتا تھا. لیکن بنی امیہ ہمیشہ کا بدنام قبیلہ تھا. کوئی فضیلت اس قبیلے کے اندر موجود نہیں تھی. اس اعتبار سے یہ قبیلہ شیطان کا آلہ کار بننے کے لیے انتہائی مناسب تھا. شدید ترین دشمنیاں دکھائیں انہوں نے نبی اکرم کے مقابلے میں. یہاں تک کہ جنگ احد کے بعد کفار مکہ کی لیڈرشپ بنی امیہ کے ہاتھ میں آ گئی. جنگ احد کے بعد ابو سفیان مکے کا لیڈر بن گیا جو بنی امیہ کا رئیس ہے, بنی امیہ کا لیڈر ہے. فتح مکہ تک پہنچتے پہنچتے بنی امیہ ظاہری تمام کوششوں کے اندر ناکام ہو گئے. عجیب بات یہ ہے کہ بنی امیہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں نبی اکرم کے خلاف یہودیوں کے ساتھ مل کر سازشیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کم سے کم میں اگر ان تمام واقعات کو دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں نبی اکرم کے زمانے میں شیطان کے آلہ کار دو قومیں قرار پا رہی تھیں. ایک قوم یہود جو پرانے شیطان کے آلہ کار تھے اور ایک قوم بنی امیہ کہ جو نبی اکرم کے دور میں شیطان کے آلہ کار بنے. فتح مکہ تک آتے آتے یہ دونوں قومیں ناکام ہو چکی تھیں. نبی اکرم کو شکست دینے میں ناکام ہو گئے. دونوں نے اپنے نقاب کو تبدیل کر دیا. بنی امیہ نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان بن گئے, اور قوم یہود نے اپنے چند بڑے علماء کو مسلمان قرار دے کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل کر دیا. یہ کہ بنی امیہ کے قوم یہود کے چند علماء مسلمان ہو گئے, کیا یہ کوئی نیا حربہ تھا؟ یہ بھی نیا حربہ نہیں تھا. یہ بھی قوم یہود کا پرانا حربہ ہے. جن لوگوں نے عیسائیت کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں عیسائیت میں کبھی تثلیث نہیں تھی. تین خداؤں کا ماننا عیسائیت کے اندر نہیں تھا. حضرت عیسیٰ نے کسی ایک دن بھی ظاہر یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ تین خداؤں کو مانو. حضرت عیسیٰ کے جانشین حضرت شمعون قرار پائے تھے. حضرت شمعون حضرت عیسیٰ کے صحیح جانشین تھے, ان کی تعلیمات کو پیش کرنے والے. لیکن اس زمانے میں ایک عجیب حادثہ پیش آیا, عیسائیت کے پاس بھی موجود ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے. وہ یہ کہ یہودیوں میں سے ایک یہودی جو عیسائیوں کا انتہائی سخت دشمن شمار کیا جاتا تھا, جس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ جس شہر سے گزر جاتا تھا وہاں عیسائیت کا خاتمہ کر دیا کرتا تھا, ایسا سخت یہودی عیسائی بن گیا. اور یہ پال نام کر کے آدمی تھا. یہ عیسائی بنا اور عیسائی بننے کے بعد چند عرصے میں کچھ ہی عرصے میں سازشیں کر کے پورے دین عیسائیت پہ قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد شمعون جو حضرت عیسیٰ کے صحیح جانشین تھے ان کو جانشینی میں چیلنج کر دیا. کہا کہ تم جانشین نہیں ہو, جانشین میں ہوں. اپنے گروہ کے ساتھ حضرت شمعون کا مقابلہ کیا اور ان کو جانشینی کے منصب سے ہٹا کر خود کو عیسائیت کا لیڈر بنا دیا. عیسائیت کا لیڈر بنانے کے بعد تمام عیسائیت کی تعلیمات کو پال نے تبدیل کر دیا. آج چاہے مسلمان ہو چاہے عیسائی, سب جانتے ہیں کہ عیسائیت حضرت عیسیٰ کی دی ہوئی نہیں ہے, پال کی دی ہوئی عیسائیت ہے. اور یہ پال کون تھا؟ یہ وہی یہودی عالم تھا جو بعد میں عیسائی ہو گیا. بس یہ حربہ بھی پرانا حربہ تھا جو قوم یہود نے نبی اکرم کے بعد قوم مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیا, کہ وہ اسلام کا چہرہ دھار نقاب اختیار کر گئے, مسلمانوں کے درمیان شامل ہو گئے. اس زمانے میں علماء مثال کے طور پر کعب الاحبار نام کر کے مشہور عالم تھا, یہودی عالم تھا, خلیفہ ثالث کے دربار میں بیٹھ کر فتوی دیا کرتا تھا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کبھی کہ ابو ذر غفاری شدید مقابلہ کیا کرتے تھے اس کعب الاحبار کا. ایک موقع پر ان کے سامنے فتویٰ دیتا ہے تو حضرت ابو ذر لاٹھی مارتے ہیں اس کے سینے پر اور کہتے ہیں کہ اے یہودی کی اولاد, تو فتویٰ دے گا یا ہم نبی اکرم کی تعلیمات کو بتائیں گے؟ اور ہم سمجھتے ہیں, معاف کیجئے گا اس جملے کو سنتے چلے جائیے, ہیئت حاکمہ جو مسلمانوں کی اس وقت کی غاصب حکومت تھی اس نے ان دونوں شیطان آلہ کار کو پناہ دی. اس ہیئت غاصبہ نے یہودیوں کو بھی پناہ دی اور اس ہیئت غاصبہ نے بنی امیہ کو بھی پناہ دی. یہودی علماء ان کے ذریعے سے فتوے دے رہے تھے اور بنی امیہ ان کے ذریعے سے شام میں طاقت حاصل کر رہے تھے, لیکن یہ زیادہ عرصے باقی نہیں رہ پائے. اور وہ جو دو گروہ تھے بنی امیہ اور قوم یہود, وہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے باقی رہ گئے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ 47 ہجرہ میں جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو وہ جو شیطان کا دوسرا اعلی کار یعنی بنی امیہ ہے وہ اسلام کی حاکمیت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اب کچھ ایسا ہوا کہ قوم بنی امیہ جو شیطان کا اعلی کار ہے, قوم یہود کے ساتھ جو فی الحال صرف خاموش کردار ادا کر رہی ہے, مل کر پوری مملکت اسلامیہ کو برباد کر دیتا ہے. یہاں تک کہ ایک موقع پر ایسی جگہ پہنچتے ہیں کہ اسلام کے خاتمے کا اعلان ہونے والا ہے کہ سید الشہداء اپنی قربانی کے ذریعے سے اسلام کو محفوظ کر لیتے ہیں. شیطان اس موقع پر اپنے اعلیٰ ترین نقطے کے اوپر پہنچ گیا تھا. شیطان نے اس موقع پر بنی امیہ اور یہود کے ذریعے سے ایک ایسا مقام حاصل کر لیا تھا کہ ختمی مرتبت کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں اگر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر شہادت دے کر بنی امیہ کے چہرے سے نقاب نہ اتارتے. جب یہ کام ہوا تو ہمیشہ کے لیے ایک تضمین حاصل ہو گئی, اب ایک ضمانت مل گئی, وہ یہ کہ اب اسلام کا مکمل خاتمہ کسی کے بس کی بات نہیں رہی. ایک ضمانت حاصل ہوئی. لیکن کیا اس ضمانت کے بعد شیطان کی دو اعلی کار خاموش ہو کر بیٹھ گئے؟ ہرگز نہیں. بنی امیہ اپنا کردار ادا کرتے رہے اور علماء یہود اپنا کردار ادا کرتے رہے. اب آپ ذرا تصور فرمائیے, ایک عجیب حقیقت آپ کے سامنے آئی. ہم نے عرض کیا 1400 سال پہلے شیطان کے دو بڑے اعلی کار تھے, قوم یہود اور بنی امیہ. اب کیا یہ عجیب نہیں ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ان کے سامنے جو دو بڑے لشکر ہوں گے, ایک سفیانی کا لشکر ہوگا, ایک یہودیوں کا لشکر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے اعلی کار 1400 سال میں تبدیل نہیں ہوئے, وہی اعلی کار ابھی تک چل رہے ہیں. وہی قوم بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں نافرمانیاں کرنے کے بعد شیطان کا اعلی کار بنی تھی, ابھی تک وہی قوم بنی اسرائیل چل رہی ہے. ورنہ پھر مجھے ایک اور عجیب بات کہنی پڑے گی, مجھے کہ 1400 سال پہلے بنی امیہ اور قوم یہود شیطان کے اعلی کار تھے, 1400 سال بیچ میں مسلمان رہے اور اس کے بعد امام کی تشریف آوری پر پھر دوبارہ شیطان کے اعلی کار بن گئے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. مجھے یوں لگتا ہے یہ تسلسل ہے, قوم بنی امیہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے جو امام کی تشریف آوری پر سفیانی کا لشکر بنا لے گی, اور قوم یہود بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے جو امام کی تشریف آوری پر یہودی لشکر بنائے گی. اگر اس تجزیے کو آپ قبول فرماتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شیطان کے اس زمانے کے حربے کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیے یہودی کہاں جمع ہوئے ہیں, بہت ضروری ہے دیکھیے سفیانی کہاں جمع ہوئے ہیں. یہ وہ دو جگہیں ہیں جہاں سے امام کے خلاف مقابلہ شروع ہوگا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو پہلا لشکر جو ان سے سخت مقابلے کے لیے آئے گا وہ سفیانی کا لشکر ہے, یہودی بعد میں کودیں گے. آپ واقعات کو ملاحظہ فرما لیجیے. اب میں یقین فرمائیے اگر ہم آپ کے سامنے کوئی جذباتی کام کر رہے ہو تو آپ ہمیں بعد میں اطلاع دیجیے کہ ہم نے آپ کے سامنے جذباتی کام کیا. یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جو ہم سب کے سامنے موجود ہیں. کوئی چیز میں نے آپ کی خدمت میں ایسی نہیں کہی ہوگی, مجھے تقریباً اطمینان ہے, جو آپ نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سنی. یہ سب وہ باتیں جو تاریخی حقائق ہمارے سامنے ہیں. قوم بنی اسرائیل کبھی سدھرنے والی قوم نہیں بنی, قرآن کریم نے لکھا ہوا ہے. قومی بنی امیہ کبھی سدھرنے والی قوم نہیں ہے, تبھی تو بار بار ہماری زیارتوں کے اندر لان ہوا ہے قوم بنی امیہ کو. اگر بنی امیہ کے اندر سدھرنے کا کوئی امکان ہوتا تو خاندان اہل بیت اپنے ماننے والوں کو بنی امیہ پر لعنت کرنے کے لیے نہ کہتے. کیوں زیارت عاشور کے اندر کہا اللہم لعن بنی امیہ تھا قاطبہ, خدا لعنت کرے تمام کی تمام بنی امیہ کو. اور اگر بنی امیہ مٹ چکی ہوتی تو آج کے دور میں کسی مٹے ہوئے قبیلے پر ہم لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ غور فرمائیے, اگر قوم بنی امیہ مٹ گئی ہے تو مٹے ہوئے قبیلے پہ لان کرنے کا کیا سوال ہے؟ اور قوم یہود اگر مٹ گئی ہے تو پھر کیوں قرآن نے لکھا ہے کہ یہ ابد تک خدا کے دشمن رہیں گے؟ اس کا مطلب ہے یہ باقی رہیں گے, یہ اللہ کے دین سے دشمنی کریں گے. اب صرف ایک سوال رہ جائے گا, وہ یہ آج یہ دو دشمن کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ دو راستے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک تو آپ یہ کہیے بنی امیہ مٹ گئے, آج بنی امیہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ یہ کہیے کہ یہود مٹ گئے, آج قوم یہود نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال دنیا کے اندر کوئی اتنا احمق ہوگا کہ یہودیوں کے چھپے ہونے کی بھی بات کرے گا. کیا دنیا میں کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ دنیا میں یہودی کہاں جمع ہوئے ہوئے؟ کیا پوری دنیا سے 100 سال کے اندر یہودیوں کو جمع جمع کر کر کے اسرائیل کے اندر نہیں پہنچایا گیا؟ تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل ہے جو اس ملک کے اندر جمع ہوئی ہے, جو غاصب ملک ہے. اور اگر ظلم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا بھر کا ظلم اس ملک کے اندر جمع ہوا ہوا ہے. کیا وہ مادی طاقت ہو, چاہے وہ انسانوں کی جانوں سے کھیلنا ہو, چاہے وہ عزت و ناموس کو تباہ و برباد کرنا ہو, سب کا سب اس اسرائیل کے ملک کے اندر شامل ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو یہود امام عالی مقام کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, در حقیقت یہی اسرائیل ہے کہ جو چاہے گا کہ بعد میں امام عالی مقام کا مقابلہ کرے. اب آپ تصور کیجئے, جو روایتیں ہمارے پاس ما بعد ظہور کی موجود ہیں, ظہور کے بعد کی, ان کے مطابق امام یہودیوں سے لڑنے بیت المقدس جائیں گے. اس کا مطلب ہے اس زمانے کے یہودیوں کا مرکز بیت المقدس ہوگا. کیا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے حاصل نہیں ہو چکا؟ اگر آج سے 100 سال پہلے مجھ سے کوئی کہتا کہ یہودیوں سے لڑنے امام بیت المقدس جائیں گے تو میں اپنے ذہن میں سوچتا کہ یہودی تو یورپ میں رہ رہے ہیں, یہودی تو امریکہ میں رہ رہے ہیں, امام بیت المقدس کیوں جائیں گے؟ آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے, پوری دنیا کے یہودی جمع ہو کر یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. قرآن کریم سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے جب آخری وقت ہوگا جئنا بکم لفیفا, تم سب کو ہم جمع کر کر کے ایک جگہ لے آئیں گے. یہ قوم بنی اسرائیل کیا نہیں ہے؟ کیا یہ قوم یہود نہیں؟ اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا شیطان کا دوسرا اہل کار کہاں ہے؟ قوم بنی امیہ. پھر ایک اور مشکل آپ کی اور میرے سامنے آئے گی, وہ یہ کہ دجال کون ہے؟ آیا دجال خاموش ہے؟ آیا دجال کا لشکر تشکیل نہیں پا رہا؟ آیا دجال کی نشانیاں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں میں چاہوں گا جن کے اوپر آپ غور فرمائیے اور کل ہم اس کے اوپر مزید تحقیق انجام دیں. لیکن ایک بات جو ہماری آنکھوں کے سامنے ازہر من الشمس ہے وہ یہ کہ قوم یہود کی نشانی حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں. آپ اس اسرائیل ملک کے اندر ساری نشانیوں کو ڈھونڈ پائیں گے. کسی بھی نشانی کو پوچھئے قرآن کریم میں قوم یہود کی تصویر جمع کیجئے, وہ ساری آیتیں جمع کر لیجئے جو قوم یہود کے بارے میں اللہ نے لکھی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے دنیا بھر میں کہاں پر یہ آیتیں تطبیق ہو پائیں گی. تو میں آپ سے عرض کروں گا ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ جب ہم اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. کیوں مطلب کچھ اور ہوگا؟ اگر اللہ نے لکھا ہے کہ اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ دشمنی اشد و عداوتن للذین آمنوا الیہود, یہود ہیں جو سب سے زیادہ دشمنی کریں گے اہل ایمان سے, تو اب اس کو انکار کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا اس کے انکار کرنے سے یہود اپنی دشمنی ختم کر دیں گے؟ لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ یہ سیاسی مسائل ہیں, ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے. کیوں داخل نہیں ہوں گے؟ میرے مولا کا دشمن دشمنی کے اندر اپنے لشکر کو جمع کرتا رہے اور میں کہوں میں سیاسی مسائل میں داخل نہیں ہوں گا, میں بے طرفی دکھاؤں گا, تو کیا جب میرے مولا شمشیر لے کے آئیں گے تب بھی میں بے طرفی دکھاؤں گا؟ اور اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک اور بہت بڑی نشانی آپ دیکھیے. آپ, میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ امام خمینی کی شخصیت کو کیسا پاتے ہیں؟ میرا نہیں خیال, اس وقت جہاں تک میں جانتا ہوں 100 سال کے اندر جو عرفا آئے ہیں, عرفا کے حالات زندگی پڑھیے آپ, اور اس آخری 50 سال کے اندر جن کو ہم, جس کو ہم 100 سال میں, جس کو ہم آیت اللہ خمینی کی زندگی کے سال کہہ سکتے ہیں, 1900 اور کچھ کے اندر ان کی ولادت ہوئی اور آخر میں 1988 میں ان کا انتقال ہوا, اس تمام مدت میں جو عرفا آئے ہیں ان کی رائے پوچھیے آیت اللہ خمینی کے بارے میں کیا ہے, امام خمینی کے بارے میں ان عرفا کی رائے کیا ہے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا سیاست دانوں کی رائے پوچھیے, جو بہت امکان ہے کہ غلط نکل آئے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں عرفا کی رائے پوچھیے. جس کسی کو آپ عارف سمجھتے ہیں, اللہ کا پہچاننے والا سمجھتے ہیں, اس کی رائے پوچھیے امام خمینی کے بارے میں کیا ہے. آپ کو سب کی رائے نظر آئے گی کہ یہ عارف ہے, ان کے اندر عرفان ہے, ان کے اندر معنویت ہے. اب آپ اگر ان کی شخصیت کے عرفان کے قائل ہیں, میں نہیں کہہ رہا ان کی شخصیت کی سیاست کی بات کر رہا ہوں, عرفان کی بات کر رہا ہوں, عبادت کی بات کر رہا ہوں, زہد تقویٰ پرہیزگاری عبودیت کی بات کر رہا ہوں, اگر یہ سب ان کی ذات میں ہے تو انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے؟ کیا یہ سیاسی جملہ ہے؟ تو کیا میں ایک عارف سے, زاہد سے, عابد سے, اللہ کی بندگی میں ساری زندگی گزارنے والے سے توقع کروں کہ وہ اپنے بڑھاپے میں آ کر سیاسی جملے بولنا شروع کر دے گا, مصلحتوں کے تحت بولنا شروع کر دے گا؟ یا میں یہ تصور کروں کہ یہ امام کا خادم ہے جو امام کے دشمن کی نشاندہی کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا.
مرداباد مرداباد
اسرائیل مرداباد
صفی حسین تیرے دشمن بلانا
مجھے صرف ایک راستہ نظر آتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ عابد ہیں امام کے خادم ہیں, اور امام کے خادم ہونے کے ناطے ان کا جو امام کے ساتھ رابطہ ہے اس کے تحت دیکھتے ہیں کہ امام کا سب سے بڑا دشمن یہاں موجود ہے. آپ کو یقین فرمائیے اس بات کو اگر روایتوں سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے عارف باللہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی کتاب میں اٹھا کر روایتیں پڑھنا شروع کر دیجیے, اور جب آپ کسی بھی کتاب کی روایتیں پڑھیں گے تو مسلسل آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا کہ یہودی کیسے ہیں, امام کے لیے کیا ہیں یہودی. اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا اب آپ کو اسرائیل سے دشمنی کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس خاطر میں تعظیم کرتا ہوں اس احمدی نجات کی, اس خاطر تعظیم کرتا ہوں. مجھے کوئی سروکار نہیں ہے یہ پریزیڈنٹ ہے یا نہیں ہے, مجھے کوئی سروکار نہیں ہے یہ آدمی کیسا آدمی ہے, لیکن اس خاطر تعظیم کرتا ہوں اس کے اندر اتنی جرت ہے کہ اس نے امام کے دشمن کو نابود کرنے کا نعرہ لگایا. اتنی طاقت میرے اور آپ کے اندر ہونا ضروری. اور بخدا میں آپ سے عرض کرتا چلوں, جو ظلم آج ٹوٹا ہے امام کے روضے پر اگر دنیا دیکھ سکتی ہوتی تو اسی قوم یہود کا کیا ہوا ہے. اگر دنیا دیکھ سکتی ہوتی انہی لائنوں کا کیا ہوا یہ کام ہے. ان کو پتا ہے کیا کرنا ہے کسی قوم کو متفرق کرنے کے لیے. یہ شیطان کے 4000 سال پرانے آلے کار ہیں, ان کو شیطانی حربے پتا ہیں. ہم اور آپ اگر اپنی طاقت سے چاہیں گے مادی طاقت سے ان کا مقابلہ کریں ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس 3000 سال کا شیطانی تجربہ ہے. اگر ہم ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں ہمارے اور آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہوگا, اپنی معنویت کو بلند کیجیے, اپنی روحانیت کو مضبوط کیجیے. اللہ نے میرے اور آپ کے پاس بس ایک راستہ رکھا ہے. نہ ہم دولت سے یہودیوں سے ٹکرا پائیں گے, نہ ہم شمشیروں سے یہودیوں سے ٹکرا پائیں گے. جب شمشیر کا وقت آئے گا تو شمشیر بھی ہاتھ میں لیں گے, لیکن اگر اس وقت ٹکرانا ہے مجھے اور آپ کو اپنی معنویت کو مضبوط کرنا پڑے گا, اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور پھر وہی جملہ عرض کروں گا جو مسلسل عرض کیا کر رہا ہوں, وہ یہ کہ جب تک مادہ پرستی کو دلوں سے نہیں نکال پائے یہ شیطان کی میراث جس دل میں ہوئی وہ شیطان کے ساتھیوں سے نہیں لڑ پائے گا. شیطان کی میراث دل سے نکالنی پڑے گی جا کے ہم شیطان کے ساتھیوں سے لڑ پائیں. اور اگر میرے اور آپ کے دل میں مادہ پرستی کا اتنا سا بھی عنصر رہ گیا ہم امام کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. امام کا ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا پڑے گا. لہذا ایزان محترم اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. میں اور آپ جس دو راہے پر کھڑے ہیں اس وقت, ایک طرف وہ لقب ہے جو ختمی مرتبت نے دیا ہے میرے بھائیوں کا سا لقب, اور ایک طرف وہ جہنم ہے کہ جو اپنے امام کی شناخت نہ رکھنے والے کا ٹھکانہ بنتا ہے. اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کیجیے, اس زمانے کے امتحان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. فرمایا مومن کی حیثیت ایسی ہوگی کہ بھیڑ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ملے گی اسے. یہی کیا نظر نہیں آ رہا ہمیں؟ آج عراق کے اندر دن بھر میں کتنے مومن شہید ہوتے ہیں کوئی حساب نہیں رکھ پا رہا. آپ کو معلوم ہے کہ 6 مہینے کے اندر کتنے مومن شہید ہوئے؟ کہاں میں اور آپ حساب رکھ پائے؟ گزشتہ 25-30 سال میں عراق کے اندر کتنے مومن مارے گئے؟ کیا کسی کے پاس ریکارڈ ہے؟ کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس کے لیے اہم پہلے سے خبر دے دی گئی تھی کہ مومن کی جان ایک بھیڑ سے زیادہ کم قیمت ہو جائے گی؟ اس زمانے کے اندر میرے اور آپ کا آسرا کیا ہے؟ اس زمانے میں جب دشمن ہر طرف سے میرے اور آپ کے سامنے پہنچ گیا ہے, چاہے ہمارے مقامات مقدسہ کی بات ہو دشمن وہاں پر حاکم ہے, چاہے اپنے ملک کی بات کریں دشمن کے نمائندے حکومت کر رہے ہیں. اگر ایک مرکز کو دیکھتے ہیں تو اس مرکز کے علاوہ کوئی جگہ ہمیں نظر نہیں آتی جہاں دشمن نہ پہنچا ہو. امید کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں گا امید صرف خاندان اہل بیت سے توسل ہے, صرف خاندان اہل بیت سے دلوں کا جڑ جانا ہے. لہذا میں عرض کروں گا آپ نے اپنی زندگی میں اگر کبھی شدت توسل نہ کی ہو اس وقت توسل کو شدت کے ساتھ انجام دے دیجیے. اس وقت توسل کا وقت ہے. آج رات جائیے اور اپنے امام کے حضور توسل حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سہارے سے. اور یہ وہ اللہ کی عروہ وثقی ہے لن فصام لہا, جس میں کبھی کوئی ٹکڑا نہیں آئے گا. یہ اللہ کی وہ عروہ وثقی ہے جس نے اس کو تھام لیا اس رسی کو وہ کبھی منحرف نہیں ہو پائے گا, وہ ہمیشہ پروردگار عالم تک پہنچے گا. اور میں بار بار عرض کروں گا, اپنے مصائب میں اپنے مولا سے نصرت مانگیے, اپنی مصیبتوں کے اندر اپنے مولا سے نصرت مانگیے, اپنے گریوں کے اندر اپنے مولا کو یاد کیجیے. اور با خدا آج جب آپ جائیں گے اور گیارہویں امام کی زیارت پڑھنے لگے ہیں تو اپنے دل میں اپنے مولا سے کہیے گا, مولا ہم شرمندہ ہیں, مولا بہت شرمندہ ہے, ہم زندہ رہ گئے, آپ کے جد ابجد کے روزے تک دشمن پہنچ گئے, مولا دل پر سخت گزر رہا ہے, ہم زندہ ہیں, آپ کی والدہ کی قبر کو بھی سوار کرنے کی کوشش کی گئی. با خدا اگر انسان کو زندگی کی قید میں نہ رکھا جاتا تو مرنے کا وقت ہے, ڈھالی پڑ رہی ہے, لیکن کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے. ان مصائب کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کیجئے. اور میرا دل کہتا ہے, اے پاک پروردگار, تو نے میدان کربلا کے اندر ایک حبشی کو نورانی کر دیا تھا پروردگار, اے خدایا تو غلاموں کو عزت دینے والا ہے, تو حبشیوں کو نورانی کرنے والا ہے پروردگار. وہ کربلا کے دن وہ وقت آیا, حبشی غلام سید الشہداء کے سامنے آ گیا, کہا مولا مجھے بھی جہاد کی اجازت دے. مولا نے فرمایا, اے جان ہم غلاموں کو آسان وقت کے لیے رکھا کرتے ہیں, اگر مشکلات آتی ہیں ہم اپنے غلاموں کو بھیج دیا کرتے ہیں, ہم اپنے غلاموں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالتے. بس وہ حبشی غلام تڑپ گیا, کہا مولا اتنے سال آپ کا نمک کھایا تھا اس امید پر کہ کبھی تو یہ خون بھی کام آئے گا, کبھی تو یہ جان کام آئے گی. میں بھی کہوں گا مولا اتنے سال آپ کا نام ذکر کیا ہے, ارے اس جان کو وہ بیچ کر دے, کو اپنے کام میں لے لے مولا, ہماری جانے آپ کے وجود پر قربان, ہماری جانے آپ کے اہداف پر قربان ہو مولا. بس وہ حبشی غلام کہتا ہے, مولا میں نے اپنی زندگی آپ کے لیے رکھی ہے. اس کے بعد ایک نظر ڈالتا ہے اور کہتا ہے, ہاں مولا لیکن میری نسل پس نسل ہے, میرے خون میں بدبو ہے, میرا چہرہ سیاہ ہے, میں بھی اپنے مولا سے کہوں گا, مولا میری زندگی میں گناہ ہے لیکن میرے دل میں خلوص ہے, مولا مجھے اپنی طرح اٹھائیے. مولا وہ حبشی کہتا ہے, مولا میرے جسم سیاہ ہے, میرے خون میں بدبو ہے, لیکن مولا اگر آپ کی راہ میں جان دے دوں گا سب کچھ ختم ہو جائے گا. بس مولا نے اجازت دے دی, حبشی غلام نے جہاد کیا, ایک موقع پر زمین پر گرا. اصحاب نے کہا ہم حبشی کو لے کر آئیں گے, مولا نے کہا رک جاؤ, میں علی اکبر کو لایا, میں ہی حبشی کو لاؤں گا. بس پہنچے, زانو پہ سر رکھا, اس حبشی غلام کی آنکھ کھل گئی, اپنی سعادت دیکھی, اے مولا کیا میں اپنی لڑکھڑاتی زبان سے یہ درخواست کروں, میرے مولا مجھے بھی ایسی شہادت چاہیے, میرے مولا مجھے بھی ایسی شہادت چاہیے, مولا اتنا خلوص دے دو, اتنی دورانیت دے دو میرے مولا. بس وہ حبشی دیکھتا ہے اپنے مقدر میں رش کرتا ہے, مولا ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, خدایا اس کے جسم میں نورانیت ڈال دے پروردگار, اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے, میں بھی اپنے مولا سے دعا کروں گا, مولا مجھ گناہگار کو شہادت دے, آپ کی راہ میں نورانیت آئے, آپ کی راہ میں جان جائے میرے مولا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار ہمارے دل کی دعاؤں کو تو سننے والا, اے پاک پروردگار ہماری مخلصانہ دعاؤں کو قبول فرما. اے پاک پروردگار یہاں جو متقی و پرہیزگار بیٹھے ہوں, اے پاک پروردگار تجھے ان کے خلوص کا واسطہ, اے پاک پروردگار ہمیں اپنے ایمان کی ملاقات ان کی نصرت سے مشرف فرما. اے پاک پروردگار ہماری موت اپنے امام کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار جن ظالموں نے جن درندوں نے یہ عمل انجام دیا ہے پاک پروردگار, اے پاک پروردگار ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار جن مشرکوں نے